زمانے حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعفومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جہاں کئی مومنین آباد ہیں، ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، امام وقت کے ضرور میں تعجیل کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عزیزان کرامی، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے، اور کیونکہ آج موسم اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ زور بھی دکھا رہا ہے، لہذا مومنین کا اس تعداد سے نہ پہنچ پانا کہ جس تعداد میں کل یہاں موجود تھے، ظاہر سی بات ہے کہ موسم کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ بہرحال ہم بنا کسی تعطل کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، حدیث مبارکہ ثقلین نقل کی تھی، اور ان تقاریر کا، اس سلسلہ گفتگو کا جو محور گفتگو ہے وہ حدیث ثقلین ہی ہے، اور ثقلین کی وجہ سے جو موضوع قرار پائے گا، وہ اگر میں آپ کو لفظوں میں بیان کروں تو وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ رسول اللہ اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں یہ کہہ گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری عترت اہل بیت۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج تھوڑی مکتبی گفتگو کر لی جائے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ سارے جوان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، بزرگان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس موضوع کے تحت گفتگو اس جانب سے شروع کی جائے کہ جو عام طور پہ ممبروں سے نہیں چھیڑی جاتی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث کی بحث کے اندر بہت سی مقدماتی ابحاث ہیں جو اس سے پہلے لازم ہے کہ انہیں حل کیا جائے۔ اگر ہم حدیث کی مقدماتی ابحاث کو حل نہیں کرتے اور ڈائریکٹ براہ راست وارد ہو جاتے بحث میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے یہ کہے جناب عالی کہ یہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی اسناد کیا ہیں، یہ کن راویوں سے مروی ہے، کیا یہ اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ یہ سارے معاملات بہرحال موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی مختلف اقسام ہیں، حدیث قدسی الگ ہے، حدیث رسالت ماب جو ان سے مروی ہے وہ الگ ہے۔ عالم اسلام میں لفظ حدیث مشترک ہے، لیکن جس جگہ پر آ کر ہمیں اور ہمارے برادران اہل سنت میں ایک واضح فرق سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے یہاں احادیث یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ اقوال جو رسول اللہ سے مروی ہیں جو رسول اللہ کے لبائے مقدس سے نکلے ہیں ان کو برادران اہل سنت کے یہاں بھی حدیث کا درجہ حاصل ہے اور اہل تشیع کے یہاں بھی حدیث کا درجہ حاصل ہے. لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہاں آتا ہے کہ کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت بعد رسول کسی معصوم کے قائل نہیں ہیں, یعنی ان کے یہاں رسول اللہ, اب وہ عصمت کا جو بھی درجہ ہو ابھی اس پہ بحث نہیں ہے کہ 40 سال بعد تھے پہلے تھے, وہ ساری بحثیں ابھی چھوڑ دی, عصمت میرا موضوع نہیں ہے ابھی فی الحال. جس درجے کی بھی عصمت ہو بہرحال کسی نہ کسی درجے کے سب قائل ہیں. بعد رسول کیونکہ برادران اہل سنت عصمت کے قائل نہیں ہیں, کسی کے اصحاب کی عدالت کے قائل ہیں لیکن عصمت کے قائل نہیں ہیں, اس وجہ سے حدیث کا درجہ فقط قول رسول کو حاصل ہے. لیکن کیونکہ ہم بعد رسول علی سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر, معصوم وجودوں کے قائل ہیں, ہم حضرت زہرا کو معصومہ سمجھتے ہیں, امیر المومنین کو معصوم سمجھتے ہیں الا آخر امام مہدی تک. لہذا ہمارے یہاں ان کے اقوال بھی درجہ حدیث ہیں, یعنی انہوں نے جو کہا وہ بھی ہمارے یہاں حدیث ہے. جس طرح سے رسول کی حدیث سے حکم شرعی دریافت ہوتا ہے ویسے ہی علی کی حدیث سے ہمارے حکم شرعی دریافت ہوتا ہے. جس طرح علی کا قول ہمارے لیے رسول اللہ کے قول کی طرح حجت ہے ویسے ہی جناب زہرا کا قول بھی ہمارے لیے رسول کی طرح حجت ہے. توجہ فرما لی آپ حضرات نے, یہی وجہ ہے, توجہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے برادران اہل سنت کی کتب احادیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر بخاری کو ہی دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ بھی اگر مقررات کو ساتھ ملا لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 6000 سم تھنگ کچھ احادیث ہمیں اس کے اندر دکھائی دیتی ہیں, کیونکہ وہاں جو کرائیٹیریا ہے وہ رسول اللہ ہیں, ان سے مروی حدیث ہے, اور اگر اصحاب کے قول نقل ہوئے ہیں ساتھ میں تو وہ روایت کی بنا پہ نقل ہوئے ہیں, حدیث کے عنوان سے نقل نہیں ہوئے. لیکن کیونکہ ہم نے 14 وجودوں کو معصوم مانا ہے لہذا ہماری فقط الکافی کے اندر 17000 حدیث موجود ہیں, کیونکہ ہم نے باقی جو 13 معصوم ہیں ان کو بھی دین اخذ کرنے کا منبع جانا ہے. توجہ حضرات کی, یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے. سوال, کیا ہر حدیث ایک ہی رتبے کی ہوتی ہے یا حدیث کے اندر کچھ کرائیٹیریا ہے, کلاسیفیکیشن ہے, کچھ اقسام ہیں, کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے, کوئی مضبوط ہے کوئی قوی ہے کوئی ضعیف ہے کوئی موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ساری حدیثیں ایک درجے کی نہیں ہیں. عالم اسلام اسی لیے تو سر پٹک رہا ہے بھائی رسول اللہ کے بعد حدیثیں گھڑنے والے کوئی کم نہیں تھے. رسول کی مشہور و معروف حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پہ جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. توجہ ہے, اب کوئی کہے بھائی یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے, اگر یہ حدیث صحیح نہیں بھی ہو تب بھی مطلب تو حاصل ہو گیا. اگر آپ کے حدیث صحیح ہے تو معلوم ہوا کہ رسول نے خبر دی ہے جھوٹ باندھیں گے لوگ ان پہ, جو باندھے گا وہ جہنم میں, اور اگر آپ کا یہ حدیث صحیح نہیں ہے تب بھی جھوٹ تو باندھ دیا. آپ کہیں حدیث صحیح نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بن گیا رسول اللہ کے اوپر. تو دونوں طرف سے اس حدیث کو مانیں صحیح یا نہ مانیں, یہ تو طے ہو گیا کہ رسول پہ جھوٹ باندھے گئے اور بڑے لوگوں نے باندھے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے پیٹ کو کچھ فراہم کرنے کے لیے، مختلف مراحل تھے جن کی وجہ سے جھوٹ باندھے گئے رسول اللہ پہ، اور آج تک بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، عجیب و غریب قسم کے لوگ آ کے خواب سنا دیتے ہیں، مجھے خواب میں آ کے رسول اللہ نے یہ کہا، مجھے خواب میں آ کے رسول اللہ نے یہ کہا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ یہ سارے آپ کے میڈیا پہ چل رہا ہوتا، میں کوئی نئی باتیں تو نہیں بتا رہا، مارس کی جوپیٹر کی باتیں نہیں کر رہا، یہ ارتھ کی باتیں، زمین کی، یہیں پہ ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ لوگ آ کر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں۔ ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے فلاں شخص کے لیے میں نے دیکھا رسول کہہ رہے ہیں اس کی خدمت کرو، ایک شخص نے آ کے کہا، فلاں شخص نے کہا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ میری طرف سے تمہارے لیے نمائندے ہیں، رسول نے کہا، نعوذ باللہ۔ یہ سارے جھوٹ باندھے جا رہے ہیں ایسی ایسی ہستیوں کے بارے میں کہ جن کے لیے آدمی اپنے گھر کی کسی چھوٹی سی شے کے لیے ان کو امانت دار نہ بنائے، ان کے لیے جھوٹ باندھے جا رہے ہیں رسول اللہ کی طرف سے۔ تو جو ہے تو رسول پہ جھوٹ باندھے گئے، حدیثوں کی مختلف اقسام ہیں۔ اب جو صحیح احادیث ہیں، توجہ، جو احادیث صحیح ہیں انہیں ہم تقسیم کرتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں جناب علی ایک حدیث ہے حدیث متواتر، توجہ ہے، اور دوسری طرف ہے حدیث خبر واحد، حدیث احاد۔ اب ذرا اس پہ توجہ فرمائیں گے تو میرے لیے آگے آسان ہو جائے گا۔ یہ حدیث متواتر کیا ہے؟ اچھا، اس میں بھی ذرا ڈیفینیشن کا فرق آ جائے گا ادھر اور ادھر۔ مکتب تشیعوں کے ہاں حدیث متواتر کی ڈیفینیشن اور ہے، اہل سنت کے ہاں حدیث متواتر کی ڈیفینیشن اور ہے۔ اہل سنت برادران کہتے ہیں حدیث متواتر وہ کہ رسول اللہ سے اتنی زیادہ نقل کی گئی ہو کہ جس کو اوپر ہم یقین کر لیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر ان کے ہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کم از کم پانچ صحابیوں سے مروی ہو، بعض کہتے ہیں جی سات سے ہو، بعض کہتے ہیں جناب علی 12 سے ہونی چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں جی 70 سے ہونی چاہیے، بعض کہتے ہیں جی 313 سے ہونی چاہیے۔ وہ ان کے ہاں مختلف علماء کے اقوال ہیں، ہمارے ہاں عدد کا کوئی قول نہیں ہے، توجہ، ہمارے ہاں عدد کا کوئی قول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا قول ہے؟ اب کہتے ہیں متواتر حدیث وہ ہے کہ جو رسول اللہ سے اتنی زیادہ روایت کی گئی ہو کہ ہر ہر طبقہ راویان میں اتنے اتنے راوی موجود ہوں کہ ہمیں یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ حدیث اتنے راویوں سے مختلف طبقوں میں جب روایت ہو گئی ہے تو اتنے لوگ کسی جھوٹ کے اوپر اجماع نہیں کر سکتے، اطمینان حاصل ہو گیا بھائی اتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، یہ متواتر ہو گئی۔ متواتر حدیث کا کیا ماننا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، متواتر حدیث میں نقل کر دیتا ہوں نام کے ساتھ۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن تیمیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ متواتر حدیث کی جو قوت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث متواتر ثابت ہو جائے اور کوئی اسے جھٹلائے تو وہ ایسا ہی جیسے اس نے قرآن کی آیت کو جھٹلایا، ثابت ہے، اطمینان ہے اس کے اوپر، رسول سے ثابت شدہ حدیث۔ توجہ، جو حدیث متواتر ہے سمجھ میں آ گئی آپ کے، جو متواتر نہیں ہے وہ خبر واحد ہے، جو تواتر تک نہیں پہنچی وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ اب یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے تو میرے دو جملے کی اور آپ کو زحمت دینی ہے۔ حدیث متواتر وہ کہ جس میں کوئی شک نہ ہو کہ یہ رسول سے صادر ہے، 100% رسول نے فرمائی ہے۔ اچھا توجہ، متواتر کی بھی اقسام ہیں، متواتر کی بھی اقسام۔ پہلے ہم نے دو قسمیں کی، متواتر خبر واحد، اب متواتر کی آگے اقسام، وہ کیا؟ توجہ، کا ایک متواتر لفظی ہے، ایک متواتر معنوی۔ کیسے؟ متواتر لفظی یعنی رسول اللہ نے جو حدیث بیان کی سب نے، نقل کرنے والوں نے اس حدیث کو ایک ہی عبارت کے ساتھ نقل کیا، یعنی رسول کے جو جملے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی نقل کیے گئے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا. یہ کیا ہوئی؟ متواتر لفظی. کا متواتر معنوی کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کے لفظ نہیں ہیں، لیکن رسول نے جو فرمایا تھا اصحاب نے یا راویوں نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. رسول کے لفظ نہیں موجود لیکن مفہوم موجود ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ یہ ہو گئی کیا؟ متواتر معنوی. اب جب یہاں تک آ گئے تو میں آپ کو حوالے سے بتاتا ہوں، عالم اسلام میں متواتر لفظی روایات انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں. متواتر لفظی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ، سینکڑوں کی تعداد میں بھی بامشکل نکلیں گی، جو دونوں طرف مجمع علیہ ہوں، اہل سنت کے یہاں بھی اہل تشیعوں کے یہاں بھی، جسے وہ متواتر لفظی کے طور پہ قبول کریں. اب جب آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو اب سنیے، دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جو نہ فقط یہ کہ متواتر لفظی متواتر معنوی ہیں بلکہ متواتر لفظی ہیں. ایک وہ حدیث جو رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے خم میں غدیر کے میدان میں کہی تھی، من کنت مولا فعلی مولا. یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ 110 صحابیوں سے زیادہ نقل ہوئی ہے. یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ 110 سے زیادہ صحابیوں سے نقل ہوئی ہے. اور دوسری، انی تارکن فیکم خبر، متواتر لفظی کتاب اللہ عجرت اہل بیت. یہاں تک لفظوں کے ساتھ، آگے جا کے مختلف ہوئی ہیں لفظیں. کہیں یہ کہا گیا کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تو وہ پہلے آ گیا، پہلے والا جملہ پیچھے چلا گیا، لیکن اتنا ٹکڑا متواتر لفظی. توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ وہ حدیثیں ہیں عالم اسلام کی کہ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. بے شک آ کر یہ کہے اس میں مولا کے یہ معنی ہے یہ نہیں ہے، یہ الگ بحث، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا رسول نے فرمائی ہے. میں حوالہ دوں آپ کو، میر حامد حسین موسوی الہندی. کون؟ میر حامد حسین موسوی الہندی. اب یہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک باب ہے. بہرحال بر صغیر کے اندر جتنی بھی مناظرانہ کتابیں بین تشیع اور بین اہل سنت رہیں، ان کی جو مرجع کتاب مانی جاتی ہے، یعنی جو ان کی ماں مانی جاتی ہے، وہ کتاب ہے تحفہ اثنا شریعہ. یہ بالکل شروعاتی کتابوں میں سے، اس کے بعد ایک بازار گرم ہو گیا، ادھر سے کتاب، ادھر سے جواب، ادھر سے جواب، ادھر سے کتاب، سارا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا. اس کتاب کے مختلف ابواب ہیں، ان ابواب میں سے ایک باب ہے باب امامت. توجہ ہے، کیا ہے؟ باب امامت. اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ اہل تشیع کے جو عقیدہ امامت ہے اس کے اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں. جتنی بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں، حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث نور، یہ ساری روایتیں جو اہل تشیع عام طور پہ امامت امیر المومنین کی دلیل میں پیش کرتے ہیں، ان کو یا تو متناً رد کیا گیا یا مفہوماً کہ نہیں آپ اس سے جو مطلب لے رہے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں ہے. اس پوری کتاب کا ایک باب تھا کس سے متعلق؟ امامت سے متعلق. میر حامد حسین ہندی نے اس ایک باب کے جواب میں پوری کتاب لکھی، جس کے بارے میں آیت اللہ مرشی نجفی فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ اس دور میں جدید چھاپ کے ساتھ چھپ جائے تو اس کی کم از کم 70 جلدیں ہوں گی. ایک باب کے جواب میں کتنی؟ 70 جلدیں. علماء کیا کیا کام کر رہے ہیں تصور سے پرے ہے، اور ان سے یہ کام واقع ان کی اس حب نے کروایا ہے جو اہل بیت سے تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی آدمی اتنی بڑی کتاب لکھ جائے؟ اللہ مجلس کی 110 جلد کی بہار لکھ گئے. کوئی تصور کرے کیسے کر گئے اتنا بڑا کام. اور صرف بہار نہیں, اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں. جب نیت میں خلوص اور حب اہل بیت ہو, خدا وقت میں برکت دے دیتا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. برکت دے دیتا ہے. خود علامہ عبد الحسین امینی صاحب کتاب الغدیر, غدیر کے موضوع پہ 11 جلدوں میں کتاب تعریف فرمائی, جس کے لیے خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے 10,000 کتابیں اول سے آخر تک پڑھی ہیں. توجہ ہے, کتنی کتابیں؟ 10,000. ہم 10 کتابیں نہیں پڑھ سکتے. اور باتیں کرتے ہیں ان علماء کو جو اپنی پوری پوری زندگیاں گزار گئے ہیں اہل بیت کے علوم کی خاطر, اور ایسے نہیں لکھی, مقام مقام پہ صاحب غدیر نے مدد کی ہے. خود مقدمے میں لکھتے ہیں, اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا, اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو جا کے دیکھ لیجئے. اور بہت خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جیسی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو گیا, الغدیر 11 کی 11 جلدیں. کہتے ہیں مجھے اس کتاب میں ایک حوالہ دینا تھا, الغدیر میں ایک حوالہ دینا تھا, اور وہ میری اطلاعات کے مطابق جس کتاب کا مجھے حوالہ دینا تھا اس کی پوری دنیا میں فقط 3 کاپیاں تھیں, وہ بھی قلمی. کتنی؟ اور وہ بھی قلمی, ہاتھ کی لکھی. کا ایک افریقہ میں تھی, ایک مصر میں ایک شخص کے پاس تھی, تیسری کی مجھے علم نہیں تھا کہاں. میں نے بڑا زور لگایا, انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے ہندوستان, افریقہ, مصر, شام, اردن, جتنے بھی پرانے ممالک اسلامی رہے ہیں جہاں لائبریریاں مل سکتی تھیں وہاں کا سفر کیا ایک کتاب لکھنے کے لیے. میں گیا آگے پیچھے ڈھونڈا, سب کچھ ہوا, بہرحال وہ کتاب میرے ہتھے نہیں چڑھی, مجھے نہیں ملی وہ کتاب. اور جس کے پاس تھی اس سے بڑے رابطے کی کوشش کی, اس نے بھی انکار کر دیا, اس نے کہا جی میری تو قلمی 10 نسخہ میں کیسے دے دوں آپ کو. کہتے جب میں ہر جگہ سے نا امید ہو گیا تو میں نجف پہنچا, امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوا, زری کے سامنے کھڑے ہو کے بس یہ کہا, یا علی میں کام کرنے کو تیار ہوں اگر آپ لینے کو تیار ہیں, یا علی میں کام کرنے کو تیار ہوں اگر آپ مجھ سے کام لینے کو تیار ہیں. میں نے اپنی سروسز دے دی, اپنی خدمات دے دیں, اب آپ کا کام ہے آگے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. یہ کہہ کے گھر واپس آئے, امامہ اتارا, لباس اتارا, گھر کا لباس پہنا, دک الباب ہوا, باہر نکلے گا کون کا, شیخونا ہم تازہ اس محلے میں شفٹ ہوئے ہیں, وہ سامنے خرابہ سا دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے خریدا ہے ابھی, اس کو توڑ کے نیا بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. وہاں ہم صفائی کر رہے تھے, چیزیں اٹھا رہے تھے, تو یہ ایک عجیب سا مصولہ ملا ہے. میری زوجہ نے کہا ہمارے تو کسی کام کا نہیں ہے, یہ گلی میں شیخ رہتا ہے, جاؤ اس کو جا کے دے دو شاید اس کے کام آ جائے. اب جو کھولا تو وہی کتاب تھی جس کی ضرورت تھی. وہی کتاب تھی, مقام مقام پہ مدد کی. میں عرض کر رہا تھا الغدیر, اس سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی, نام نہیں بتایا میں نے ابھی آپ کو, ابھی نام نہیں بتایا میں نے آپ کو. ایک باب کے جواب میں کتنی جلدیں؟ کم از کم 70. نام کیا ہے؟ ابقات الانوار. توجہ, کیا نام ہے؟ ابقات الانوار. ان میں 2 جلدیں مکمل صرف حدیث غدیر پہ, حدیث ثقلین پہ لکھی ہیں. 2 جلدیں یعنی 1200 صفحات, 550 حوالوں کے ساتھ کم و بیش 150 صحابیوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت حسین نے. کتنی متواتر حدیث عالم اسلام کی. اصل کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث رسول نے نہیں ارشاد فرمائی, رسول کے قول ہے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ متواتر لفظی معنوی نہیں. آپ کہیں بھائی صحابی نے سنا, ہو سکتا ہے سننے میں کچھ خرابی ہوئی ہو گئی, اس نے اپنے جملے نقل کیے, وہ بات تو نہ رہی جو رسول کی. نا بابا, متواتر لفظی, متواتر لفظی دو جلدوں میں مکمل, اور ساری سنادیا بھاس کر کے ایک ایک اس زمانے سے لے کے آخر دور تک اہل سنت علماء کے اقوال نقل کیے. وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں, وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں جو حدیث صحیح مسلم میں آئی ہو. تو جو ہے جو حدیث صحیح مسلم میں جناب زید ابن ارقم سے مروی ہے. اب جو صحیح مسلم کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے اور پھر متواتر روایت ہے. رسول نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, توجہ, ایک قرآن, دوسرے اہل بیت. جب رسول دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں اور اس میں کوئی ایک صفت بھی کم یا زیادہ ہو, چونکہ رسول کیا کہہ رہے ہیں, انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, یہ میرے پاس جب تک حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب اگر کوئی صفت قرآن میں پائی جاتی ہو اور اہل بیت میں نہ پائی جاتی ہو, اس کا مطلب یہ ہے جدا ہو گئے. اور رسول کا کہنا ہے جدا نہیں ہوں گے. عالم اسلام سے پوچھئے قرآن مجید کو آپ لائق اتباع سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں نا. جب قرآن واجب الاتباع ہے تو پھر اہل بیت بھی واجب الاتباع ہے. جس طرح قرآن کی اتباع لازم ہے یہ حدیث کہہ رہی ہے, ویسے ہی اہل بیت کی اتباع لازم ہے. اگر اہل بیت کی اتباع نہیں کی تو جو اہل بیت کی اتباع نہیں کرتا اس کا وہی حال ہے جو قرآن سے منہ موڑتا ہے. جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اسے نہیں مانتے. تو جو اہل بیت سے منہ موڑے اور ان کی مخالفت کرے کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا. وہ اہل بیت جسے رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اجازت دیں تو میں غالب کے دو مصرے نقل کروں. غالب اپنی طرز کے شاعر تھے اور پوری زندگی میں انہوں نے ایک ہی سلام کہا ہے, اور جب مرثیہ کہنے بیٹھے تو صرف 3 بند یعنی 18 مصرے کہے اور پھر چھوڑ جاؤں گا, یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے, یہ میر انیس جانے, مرزا ضمیر جانے. میں نہیں کہہ سکتا, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. میں مرثیہ نہیں لکھ سکتا, سلام بھی پوری زندگی میں ایک ہی کا ہو سکتا ہے, اور بھی کہوں فی الحال ہم تک ایک ہی سلام ہے کل ملا کے جو غالب سے ہم تک پہنچا ہے. اس میں امام حسین کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچ کے عجیب طرز اپناتے ہوئے کہتے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین. بھائی آپ جب قرآن کے دشمن کو خارج اسلام سمجھتے ہیں تو علی جو اہل بیت کی فرد ہے ان کے دشمن کو داخل اسلام کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو, یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو, برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. اور اب ایک عجیب شعر لکھ گئے دو مصروں میں, بڑا عجیب فیصلہ کر گئے, کہتے ہیں نبی کا جو نہ رکھے اعتقاد کافر ہے. جو نبی کا اعتقاد نہ رکھے وہ مسلمان تھوڑی مانے گا, اسے وہ کافر ہے. کہ نبی کا جو نہ رکھے اعتقاد کافر ہے, رکھے امام سے جو بغض کیا کہیں اس کو. رکھے امام سے جو بغض، کیا کہیں اس کو جس طرح قرآن کی اتباع لازم ہے ویسے ہی اہل بیت کی اتباع لازم ہے، جیسے قرآن سے منہ موڑنا خلاف اسلام ہے ویسے اہل بیت سے منہ موڑنا خلاف اسلام ہے، جیسے قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا کفر ہے ایسے ہی اہل بیت کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا کفر ہے۔ رسول چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت کا، ان دونوں سے متمسک رہنا ہے، اگر ان سے جدا ہوئے تمہاری نجات کی ضمانت نہیں ہے، نجات ان دونوں سے متصل رہنے میں ہے۔ توجہ، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور علمی طرف نکلنا چاہ رہا ہوں، اجازت ہے؟ ذرا صلوات عنایت فرمائیں۔ پوچھتے ہیں قرآن کیا ہے، پھر جو جو قرآن ہوگا اہل بیت وہ ہوں گے، جو قرآن ہوگا وہ اہل بیت ہوں گے، کیوں؟ رسول نے کہا ثقلین، رسول نے کہا ثقلین، دو بھاری چیزیں دونوں کو جوڑ دیا لفظ ثقلین میں۔ اگر رسول اللہ لفظ ثقلین نہ کہتے کوئی چانس بن سکتا تھا کہ اس میں اور ان میں جدائی ہے، لیکن جب ثقلین کہہ گیا مطلب یہ جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن ہے اہل بیت کا، دونوں ہم وزن ہو گئے۔ قرآن مجید اپنی تعریف کیسے کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میرے نہ آگے سے باتیں لا سکتا ہے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ توجہ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، کہیں سے کوئی باطل چیز نہیں آ سکتی، جس میں باطل کا سرے سے گزر ہی نہ ہو اسے دین کی زبان میں معصوم کہتے ہیں۔ جہاں کوئی باطل کا گزر نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ اب اگر وہ کتاب ہو تو وہ کتاب معصوم ہوگی، اور اگر وہ کوئی انسان ہو تو وہ انسان معصوم ہوگا، جہاں باطل کا گزر نہ ہو وہ معصوم ہے۔ توجہ، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ نہ میرے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، مطلب قرآن معصوم ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ثقلین ہیں، جب قرآن معصوم ہے تو جو ان کے برابر رکھی ہوئی ہے ان کا معصوم ہونا لازم ہے، نہیں تو اس صفت میں جدائی آ گئی، جدائی آ گئی تو رسول کی حدیث پوری نہیں ہوگی، جبکہ رسول کی حدیث ہے اور متواتر بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ توجہ فرمائیے حضرات نے، لیکن اب ایک بحث ہے، اور کیونکہ میرا سوشل میڈیا سے کچھ تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے لہذا میں جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کل کس قسم کی ابحاث چل رہی ہیں، اور بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ کیا بات ہوتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو امت مسلمہ کی مشترکہ میراث ہے، ایسا ہی ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر یہ الزام لگائیں کہ جناب یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں یا وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، دکھ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اصل یہ بحث نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے یہ بات کرنے کا آپ کو نقصان کیا ہے۔ توجہ، سب سے پہلے تو ایک یہ بڑا عجیب سا اشکال ہے، میں آپ کے سامنے بالکل صاف لفظوں میں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل صراحتاً عرض کروں، یہ کہنا کسی کا کہ فلاں فرقہ 35 سپاروں کا یا 40 سپاروں کا قائل ہے انتہائی فضول اور عقلی مغالطے پہ مبنی بات ہے، انتہائی مغالطہ۔ توجہ، یہ کہنا کہ فلاں کے اتنے سپارے اور فلاں کے اتنے سپارے، آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال، میں ایک مثال دوں پہلے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، بلا تشبیہ مثال دے رہا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک کتاب کسی کورس کے لیے مرتب کی جائے، ٹھیک ہے، کتنے صفحے کی؟ 700 صفحے کی۔ کیا جی یہ 700 صفحے کی کتاب ہے اور ہم نے اسے 6 سیمسٹرز میں پڑھانا ہے، کتنے؟ 6۔ تو اس حساب سے صفوں کو ترتیب دیا، کہ یہ 700 صفحے ہیں، 6 سیمسٹرز میں پڑھانی ہے، مثلاً 100 اور کچھ صفحے اس سیمسٹر میں، اتنے اس سیمسٹر میں، معلوم ہے 7 حصوں میں اس کتاب کو، 6 حصوں میں اس کتاب کو تقسیم کر دیا۔ توجہ فرمائیے حضرات نے، 3 سیمسٹر کے بعد پالیسی چینج ہو گئی، ہوں گا بھائی اس کے لیے وقت زیادہ درکار ہے، بحث سخت ہے، وقت کم ہوتا ہے طالب علموں کے پاس، اس کو 6 سیمسٹر سے ہٹا کے 7 سیمسٹر پہ رکھ دیا جائے، معلوم ہے 100 صفحے ہر سیمسٹر کے ہو گئے 7 حصوں میں۔ توجہ، وہ جو پہلے 6 سیمسٹر میں پڑھائی جا رہی تھی وہ، اور اب جو 7 سیمسٹر میں پڑھائی جائے گی وہ، اس کتاب میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا۔ اب اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ جو 6 سیمسٹر میں پڑھ رہے تھے اس کتاب میں اور جو 7 سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں متن کا فرق ہے، کوئی قبول کرے گا؟ کیوں؟ کہ بھائی کتاب اول سے آخر وہی ہے، صرف ترتیب بدلی ہے، پہلے ہم اسے 6 مہینے میں پڑھتے تھے، اب ہم انہیں 7 مہینے میں پڑھیں گے، مثلاً سیمسٹر میں پڑھیں گے، اس سے کوئی متن میں فرق پڑا؟ یہ جو قرآن کے سپارے آپ کے یہاں مشہور ہیں، یہ کوئی رسول نے تھوڑی بنائے ہیں، اگر تو رسول نے بنائے ہوتے تو یہ توفیق ہی امر تھا، یعنی رسول دے گئے، رسول تو دے گئے ہی نہیں گئے، یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنی سہولت کے تحت بنائے ہیں، بھائی مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں، 30 حصوں میں تقسیم کر لیا، کسی نے کہا نہیں مجھے ہفتے میں ختم کرنا ہے، کہا 7 منزلوں میں تقسیم کر لو، کہا مجھے تراویح کی نماز میں ٹکڑا ٹکڑا پڑھنا ہے، کہا رکوع میں تقسیم کر لو، توجہ ہے؟ یہ رسول نے تقسیم بندی نہیں کی، نہ 30 سپاروں کی، نہ 7 منزلوں کی، نہ رکوع کی، یہ اپنی سہولت کے تحت تقسیم کیے۔ اب اگر کوئی شخص اس زمانے میں آ کر، توجہ چاہتا ہوں، جسے لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہیں جائیے گا، اپنی طرف سے کوئی مطلب نہیں لے لیجیے گا، اس زمانے میں آ کر کوئی بندہ کہے بفرض بھائی میرے لیے 1 مہینے میں پورا قرآن پڑھنا مشکل ہے، میں تو 2 مہینے میں پڑھوں گا، اب وہ ہر سپارے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لے، کتنے ہو گئے؟ 60۔ یہ 60 حصوں میں جو تقسیم کیا، اس سے کیا اصل قرآن پہ کوئی فرق پڑا؟ جب اصل قرآن پہ کوئی فرق نہیں پڑا تو بحث ہی ختم ہو گئی، 30 سپارے 40 سپارے، یہ کون سی بحث ہے بھائی؟ یہ بحث کون سی ہے؟ اگر تو رسول قرآن کے سپارے دے کے گئے ہوتے تو بحث کرتے ہیں، بھائی 30 سپارے یا 40 سپارے، رسول تو دے کے ہی نہیں گئے، رسول تو قرآن دے کے گئے ہیں، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کے آخر تک، اگر قرآن وہی کا وہی ہے تو جتنے حصوں میں اپنی سہولت کے لیے تقسیم کرے، قرآن تو وہی ہے، لیکن اگر کوئی جو رسول دے کے گئے ہیں اس میں اپنی طرف سے دست درازی کرے، ہاں اب اس نے تحریف کی ہے، رسول تو سپارے دے کے ہی نہیں گئے، صحابیوں میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ 30 سپارے لے لو ہم سے، میں نے نہیں پڑھا، اگر کسی کے علم میں ہو مجھے بتا دے، اصل یہ بحث ہی نہیں ہے، اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ میں کہہ رہا ہوں شیعوں کے یہاں 40 سپارے ہیں، ہمارے بھی وہی ہیں، میں جیب سے نکال کے دکھا سکتا ہوں آپ کو، اگر یہاں کا نہیں مانتا تو میں بقول لوگوں کے ایران جو رافضیوں کا ملک ہے وہاں کا قرآن دکھا سکتا ہوں، اس میں بھی وہی ہے، اب الف سے لے کر یہ تک سب وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے قرآن میں، قرآن شیعوں کا سنیوں کا سب کا ایک ہے۔ اور اگر سپاروں کا مسئلہ ہے بھائی تو سپارے چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، آ کے دیکھ لو، کسی مسجد میں جا کے دیکھیے، کسی امام بارگاہ میں جا کے دیکھیے، کوئی فرق نہیں ہے سپاروں میں۔ توجہ ہے، جب قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایک وہ جملہ کہ جو آپ کی سماعت کی نظر کروں اور پھر آپ کی رحمت تمام، دکھ کہاں ہوگا؟ مشترکہ میراث قرآن مسلمانوں کی جو ان کے اتحاد کا مرکز بن سکتا ہے اور ہے۔ میں آ کر اپنے برادران اہل سنت پہ الزام لگاؤں یہ تحریف کے قائل ہیں، وہ آ کر مجھ پہ الزام لگائیں یہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ انتہائی خطرناک۔ میں ایمان رکھتا ہوں اہل سنت تحریف کے قائل ہیں، اہل سنت اگر ایمان رکھے میں تحریف کا قائل ہوں، نتیجہ یہ ہوگا پوری امت نے اجماع کر لیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ میں ان کے لیے قائل، وہ میرے لیے قائل، نتیجہ اجماع۔ یہاں آپ نے اجماع کیا، وہاں مستشرقین تالی بجائیں گے، کہیں دیکھو یہ کہتے ہیں قرآن محمد کی رسالت کی سند اور گواہی ہے، یہ سند ہی تحریف شکار ہو گئی تو پھر نبوت کیا رہی؟ سوچئے، سمجھیے کس بحث کا فائدہ ہے، کس بحث کا فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے۔ قرآن میں تحریف نہیں ہے، علماء تشیع بھی اس کے قائل ہیں، علماء اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں۔ اگر کہیں دو چار روایتیں ادھر دو چار روایتیں ادھر آ رہی ہیں تو ہمارے تو ائمہ نے سیدھا سا اصول دیا ہے بھائی، ہر حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار پہ دے مارو، کیونکہ جو قرآن کے مخالف ہو وہ ہمارا قول نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن میں خود خدا کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اب کوئی بھی حدیث آئے اس کے خلاف ہمیں قرآن پہ پیش کرنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، قرآن معجزہ ہے، رسالت ختمی مرتبت ہے، اگر معجزے پہ حرف آئے گا نبوت داغدار ہوگی، نبوت داغدار ہوئی تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد، لہٰذا اس بحث میں کچھ نہیں رکھا سوائے نقصان کے، سوائے انتشار کے، اور سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جو پرانی تعلیمات یعنی رسول اللہ کی نبوت ہے اسے آپ نعوذ باللہ داغدار کریں۔ قرآن پہ بھی بڑے ظلم کیے گئے اور اہل بیت پہ بھی بڑے ظلم کیے گئے۔ آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ نہ اٹھائے جاتے تو کربلا میں حسین کا سر بھی نیزے پہ نہ آتا، کیونکہ جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھے تھے، لہذا حسین کا سر نیزے کی بلندی پہ آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین کے سر پہ کیا کیا مظالم ڈھائے گئے ہیں؟ بس ایک روایت سن لیجیے، اگر آپ کو سخت لگے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، لیکن علماء نے یہ روایت نقل کیا ہے، اردو کتب میں دیکھنا چاہیں، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے اصحاب الیمین میں نقل کی ہے، کہتے ہیں جب دربار ابن زیاد میں سر حسین پہنچا نا اور اس لعین نے امام حسین کے سر کے ساتھ اپنی چھڑی سے بے ادبی کر لی، امام کے دندان کو شہید کر دیا، اس وقت اس نے اس تشت کو اٹھا کر جس میں سر تھا اپنے پیروں کے پاس رکھ لیا، اور جب سر حسین اس کے پیروں کے پاس آیا، عجیب جملے روایت کے، اللہ اکبر کیا ظلم کیا اہل بیت پہ، جب سر حسین اس کے پیروں کے پاس آیا نا، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں صحابی بھی تھے، وہ ایک صحابی ان پہ کہہ رہا ہے ان دندان پہ چھڑی نہ مارے، رسول اس کے بوجھ سے لیتے، لیکن اس نے سر حسین کو زمین پہ رکھا اپنے پیروں کے پاس. ایک شخص آگے بڑھا کہنے لگا اے والی اے امیر حسین کا سر رخسار کے بل رکھا ہے, اس کو گردن کے بل کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے امام حسین کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, سر حسین کو سیدھا رکھنا چاہتا تھا لیکن روایت کہتی ہے امام حسین کے سر کو کیونکہ کند خنجر سے کاٹا گیا تھا لہذا حسین کی گردن کی سطح ہموار نہیں تھی, سر حسین اس تشت پر سیدھا ٹھہر نہیں رہا تھا, جیسے ہی رکھتا تھا وہ رخسار کے بل آ جاتا تھا. اس لعین نے وہاں ایک شخص کو بلایا سید سجاد کے سامنے, زینب عالیہ کے سامنے دوبارہ ایک مرتبہ سر حسین پہ خنجر چلا, حسین کے سر پہ دوبارہ خنجر چلایا گیا, گردن کی سطح کو کاٹ کے دوبارہ ہموار بنایا گیا, اس کے بعد سر کو گردن کے بل تشت پہ رکھا گیا. اور اب اس لعین نے یہ چاہا کہ نعوذ باللہ امام حسین کے سر کی اپنے پیر سے توہین کرے کہ ایک مرتبہ وہاں بیٹھے ہوئے صحابی اٹھ گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے یزید, تو نے بڑی بے ادبی کر لی لیکن یہ نہیں ہو سکتا, یہ بلند رسول کا سر ہے, یہ طہرا کے بیٹے کا سر ہے. ادارو سید سجاد یہ منظر دیکھتے رہے. میں آپ سے سوال کروں نعوذ باللہ کوئی شخص نعوذ باللہ اگر آپ کے سامنے آ کر علم مبارک کو زمین پہ گراتے آپ پہ کیا گزرے گی؟ یہ علم کیا ہے؟ یہ حسین سے منسوب ہے فقط, عباس سے منسوب ہے فقط, علم زمین پہ گرے آپ سے برداشت نہیں ہوتا. وہ سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سر حسین زمین پہ رکھا ہے, لیکن اس کی بے ادبی کر رہے ہیں, لیکن صبر کا عالم یہ ہے کہ سجاد کے منہ سے رزن میں تباہی و تسلیم اللہ امرے کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.